अच्छा, आप कुछ गजाएं ऐसी हैं जो ना बच्चे आमतौर पर खाते नजर आ रहे हैं, ना आप लोगों के बड़ों की डाइट में बाकायदा तौर पर उसको शामिल किया जाता है, और उसके कितने रूहानी असर आते हैं। मसलन अनार, फसाइलु शिया में बाकायदा अब्दुल्ला इब्ने सनान इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम से नकल करते हैं। कि अनार शीरी, ये जो मीठा अनार होता है, ये शैतान के वसवसों को दूर करता है। अच्छा, शैतानी वसवसे को दूर करने के मायने क्या हुए कि अब देखिए, गुनाह इंसान जो है वो शैतानी वसवसे के जरिए अंजाम देता है, तो ये वसवसों को दूर करता है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग जो शक्कियात वहम इसकी बीमारी में मुबतला हैं, अगर वो अपनी रेगुलर डाइट के अंदर अगर अनार को रखें तो शैतान से भी हिफाजत होगी उनकी, और इस तरह के शकों को शुभात से भी अपने आप को बचा सकेंगे। अनार, अच्छा, जो भी वसवसे रूह के अंदर पैदा होते हैं ये अनार उससे भी बचाता है। यानी जिस्मानी गिजा जिस्मानी तौर पर खाई जा रही है, लेकिन असरात रूहानी रखती। जिस्मानी फायदे तो अलग होंगे जिसको हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से गुनाहों से बचता जाएगा और रूहानियत तो उसकी कभी होती जाएगी। और यही वजह है कि हमारे छठे इमाम ये जुमला भी इरशाद फरमाते हैं, जो एक अनार खाता है 40 दिन तक उसका दिल नूरानी रहता है, और अगर दो अनार खा ले तो 80 दिनों तक उसका दिल नूरानी रहता है। दिल जब नूरानी होगा तो वसवसा शैतानी भी नहीं आएंगे, बुरे ख्यालात भी नहीं आएंगे, ख्वाहिशात नफसानी जो है वो भी मान पड़ जाएगी उसकी, तो इबादात की तरफ दिल रागिब होगा। तो अपनी डाइट के अंदर तालिब इल्मों को भी अनार को अलल खुसूस उसको शामिल रखना चाहिए। और यही वजह है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि पैगंबर फरमा गए थे कि हर अनार के अंदर एक दाना जरूर जन्नत का होता है, तो अमीरुल मोमिनीन पूरा एक अनार खाया करते थे और उसमें शेयर भी नहीं कराते थे किसी को, उसके लिए अलग से इंतजाम कर देते होंगे, लेकिन कहते थे कि क्योंकि एक दाना जरूर अनार का है, कौन सा है ये पता नहीं, तो इस वजह से इंसान वो जन्नती दाना खाकर सोचिए उसका दिल कितना नूरानी होगा। तो एक उस लिहाज से भी है, और जाहिर है कि आप कुरान के अंदर भी देखती हैं कि बाकायदा कुरान की आयात भी अनार के मुतालिक तीन मुकामात पर कुरान के अंदर, एक सूरह अनाम में दो जगह पर जिक्र है और एक सूरह रहमान के अंदर अनार का जिक्र अलग से आया है। तो बहरहाल, और ये भी रिवायात के अंदर आया खुद हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि बच्चों को अनार खिलाओ क्योंकि बच्चे इसको खाने के बाद जल्द बोलने लगते हैं। तो जिस्मानी फायदा भी एक है कि छोटे बच्चों को जिनको बोलने की जरा भी डिले हो रहा हो या उनको उससे जल्दी बोलने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती। और छठे इमाम इस फल को सबसे फलों में सबसे बेहतरीन फल भी करार देते थे, और खुद छठे इमाम हर शबे जुमा एक अनार जरूर खाया करते थे। हर शबे जुमा रिवायत के अंदर है कि एक अनार जरूर खाते थे। तो बहरहाल, इसकी इतनी ज्यादा रूहानियत है इसके अंदर। वैसे तो एक रिवायत के अंदर बाकायदा यह बात बयान हुई है कि पैगंबर इस्लाम ने जन्नती सेब खाया था और उसके बाद हजरत जहरा की पैदाइश का एहतमाम हुआ था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। और बास जगहों के ऊपर जन्नती अनार का तस्करा भी। तो बहरहाल, खुद भी इंसान इसको खाए क्योंकि वसवसा शैतानी से भी जो है ये बचाता है। और पैगंबर ये बात भी फरमाते थे कि अगर कोई शख्स अनार खाता है तो शैतान 40 रोज तक उस पर गजबनाक रहता है। यानी शैतान को बहुत ही शदीद तकलीफ पहुंचती है कि किस तरीके से इस शख्स को अपने जाल के अंदर फंसाए, क्योंकि वजह उसकी ये होती है कि उसके ऊपर कोई शैतानी वसवसा कारगर नहीं हो रहा होता। तो पैगंबर फरमाते हैं 40 रोज तक एक अनार खाने की वजह से शैतान गजबनाक रहता है, तो उसके इतने रूहानी असरात भी हैं। इसी तरीके से एक दूसरी चीज जिसे आमतौर पर बच्चे, तो कभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं शायद उन्होंने कभी चखी भी ना हो किशमिश जो है, लेकिन क्या है कि बिहारुल अनवार की 63वीं जिल्द में हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कि किशमिश इंसान के बातिन को पाकीजा बनाती, باطن کو پاکیزہ، اس کا مطلب یہ ایک تو ظاہر ہے انسان کا جس کو جسم کہا جاتا ہے اور ایک باطن ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، یعنی روح کو پاک و پاکیزہ کرتی چلی جاتی ہے، یعنی خود اس کے روحانی اثرات بھی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کچھ عملیات میں بھی ہے کہ کشمش کے دانوں پر فلاں دعا پڑھ کے کھائی جائے، تو خود اس غذا جو بتائی جاتی ہے ان کے اندر اس کے خود اپنے اثرات بھی ہیں، فقط دعا نہیں، ورنہ دعا تو کسی بھی چیز کے اوپر پڑھ کے کھائی جا سکتی. لیکن نہیں، کچھ میں خاص طور پر تذکرہ آیا کہ نہیں اس میں کشمش کے دانوں کے اوپر مثلا پڑھ کر کھائی جائے تاکہ اس کے بھی روحانی اثرات ساتھ ساتھ رہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کی روایات کے اندر بھی بہت فوائد بیان ہوئے ہیں، لیکن لوگ پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں کیا چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے بہی یا بہ یا سفرجل جس کو کہا جاتا ہے، یا کوئنس انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. یہ اگر کسی جگہ مل جائے، کسی مارکیٹ میں باقاعدہ تلاش بسیار کے بعد بھی اگر مل جائے تو بہت غنیمت ہے کہ اتنی زیادہ اس کی تاکید بیان ہوئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی زبیر سے فرمایا تھا کہ اے زبیر بہی کھایا کرو، کیونکہ یہ دل کو آرام پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے دو روحانی خصوصیات کا تذکرہ کیا، ایک تو جسمانی اعتبار سے دل کو آرام اور سکون پہنچانے والا پھل ہے یہ، کہا کہ زبیر بہی جو ہے وہ بخیل کو سخی بناتی ہے اور بزدل کو شجاع بناتی ہے. اس کا مطلب، اور یہ دونوں صفات جو ہیں سخاوت اور شجاعت یا شجاعت، یہ دونوں روحانی صفات ہیں، یہ دونوں بہترین روحانی اور نورانی صفات ہیں جو کوئی پیدا ہوتی ہیں. یعنی کھا انسان پھل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح قوی ہو رہی ہے، کشمش کھانے سے باطن صاف ہوا جا رہا ہے، شیطانی وسوسہ انار کھانے سے دور ہوا جا رہا ہے، اور انسان جب یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں تو اس کو مددگار ہوتی ہیں روحانیت کو قوی بنانے میں. تو روحانی روح کے اس کے پر اتنے اثرات ہیں، جب بھی بچوں کے سلسلے میں حاملہ جو مائیں ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ وہ بہی ضرور کھائیں. تو عام طور پر جب اس کی معلومات ہوں گی، ویسے تو الٹی سیدھے کتنے سارے غذائیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ گھروں کے اندر کھائے جاتے ہیں، لیکن جو واقعتاً فائدہ پہنچانے والی چیزیں، جب یہ آیت اللہ بہجتی جملہ بڑا اچھا ارشاد فرماتے تھے کہ افسوس کی بات ہے مومنین کہ وہ ذائقے دار چیز کو تو تلاش کرتے ہیں، فائدے مند غذاؤں کی طرف نہیں جاتے، یعنی صرف ذائقہ دیکھتے ہیں، فائدہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ کس کے اندر ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنی غذا ڈائٹ میں بچوں کو بھی استعمال کرانا چاہیے، اور کہ ان کے روح اور جسم دونوں اس سے طاقتور ہوں گے. تو اچھا، گناہوں کے مقابلے میں دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت گناہ کرتا ہے جب اس کی عقل کمزور ہوتی، جیسے جیسے عقل، کیونکہ خود گناہ کرنا بے عقلی یا کم عقلی کی دلیل ہے. مثلا کسی کو پتا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ مجھے اس نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑے گا، پھر بھی اس کام کو کرے تو بے عقلی کا کام ہے یا نہیں؟ تو جو بھی شخص جتنا زیادہ گناہگار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے عقل ہوتا ہے. اب عقل کو کیسے بڑھائیں؟ تو روایات میں ایک چیز آئی ہے کہ وہ غذاؤں کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے، جسے کہا جاتا ہے سرکہ. باقاعدہ وسائل الشیعہ کی ایک روایت ہے کہ سرکہ عقل کو قوی کرتا ہے، عقل کو قوی کرتا ہے. اچھا، عقل جتنی بھی اب قوی ہوگی اس کی روح قوی ہوگی، روح جتنی قوی ہوگی گناہ کم ہوں گے. تو خود یہ غذاؤں کے اندر، اب دیکھیے بہت ساری چیزوں کا ٹیسٹ بھی تو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے نا. وہ پیزا اور برگر کھانے والے بچے، ان کو ایک دم سے سرکہ اور سفر جل اور ان چیزوں کے اوپر کیسے آپ لے کر جائیں گے؟ تو بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو غذاؤں میں ملا کر دینی پڑیں گی. بہت سے بچے بظاہر اس کے سامنے لا کر وہ ناشپاتی نما بہی آپ رکھیں گے، کبھی نہیں کھائے گا، تو وہ آپ فروٹ چاٹ کے اندر کاٹ کے اس کو جو ہے وہ ڈال دیجئے، جس طریقے سے امرود یا سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے تو اندر ان کے جسموں کے اندر جائے. خود آپ بھی کھانے کا ٹیسٹ ڈیولپ کریں اور بچوں کو بھی ٹیسٹ ڈیولپ کروائیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر شاید شروع میں، اول تو یہ سب ذائقے دار چیزیں ہیں، لیکن شروع میں ہو سکتا ہے کسی کو پسند نہیں آ رہی ہوں، تو اس کو ٹیسٹ آہستہ 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 کر کے ڈیولپ کروانا پڑے گا. اچھا، اس کے علاوہ کچھ تو پھل ایسے ہیں جیسے یہ خربوزہ. باقاعدہ بحر الانوار کی جو 59ویں جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، کسی پھل کے متعلق یہ بات نہیں آئی جو اس کے متعلق آئی. پیغمبر فرماتے ہیں خربوزہ کھانا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، عبادت ہے خربوزہ کھانا. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ کوئی کام عبادت والا ہوگا تو آپ کی روحانیت پر کتنے اثرات کو مرتب کرے گا. تو یہ اپنی غذاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری پاکیزہ غذائیں ہیں. اور خورما, یہ تو عام طور پر بجائے اس کے کہ فضول قسم کی سویٹ ڈشیں ہوں جو نقصان پہنچانے والی ہیں, مگر میٹھے کے طور پہ بھی اچھا. اس میں بھی ایک وہ ہوتی, وہ جو وہ والی ہم اس کھجور کی بات نہیں کر رہے جو عام طور پر مل رہی ہوتی ہیں. ایک صاحب نے کہا بھائی اس ٹھیلے کے اوپر سے کس پہ کمبل تو ہٹاؤ تاکہ کھجور نکال لوں. اس نے کہا ایک مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی اس کے وجہ سے وہ کمبل سمجھ رہا تھا. تو وہ گندی والی کھجوریں یا جن کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا وہ والی نہیں. ڈبوں کے اندر بھی ایسی آتی ہیں جن کا ذائقہ اچھا نہیں, بچوں کو آپ انٹروڈیوس کرائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ کر دیں اس کو. تو انسان جب اتنے زیادہ فائدے رکھنے والی چیزیں ہیں تو تھوڑا سا پیسہ ان کے اوپر خرچ کرتے اور اچھی کوالٹی کی چیز خرید کے لے کر آئے. تو خورمے کے متعلق بھی یہ ملتا ہے. اور کہ اگر عورتیں حالت نفاس میں, یعنی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, وہ اگر اس دوران وہ کھائے تو ظاہر ہے اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کا ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو بچہ اس کے نتیجے میں بردبار بنے گا. دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہائپر قسم کے جو بچے ہیں یا غسیلے قسم کے بچے ہیں, اکثر و بیشتر لوگوں کے سوالات جو ہے وہ مسلسل جو ہے علماء کے پاس بھی جاتے دیکھے ہیں, خود ہمارے مدرسے میں بھی اس طرح کے جو آتے ہیں کہ کیا کریں کہ جو بچہ بہت ہی زیادہ غسیلہ ہے, بہت گھر کا جو ہے ماحول جو ہے خراب ہوا ہوا ہے. تو بچہ بردبار ہوگا اگر ماں مثلا دوران حمل کھجور کھائے گی یا دودھ پلانے کے عرصے کے دوران کھجور کھائے گی. اور بردبار ہونا دیکھیے یہ بھی ایک ویسی صفت ہے, ایک روحانی طور پر بہترین صفت ہے. ساری زندگی اس کی اچھی گزرے گی انسان جتنا بردبار ہو, ورنہ غصے کی حالت میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور علماء کی اپنی اس کے اندر بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کہیں ہوتے ہیں تو ان کے قہوہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا پھل جو کہ فائدے مند چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی نشستوں کے اندر ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زیتون ہے اولیوز, ان کا یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرتا. اب بہت سی چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوں گی, بھائی عرب تو بہت زیادہ اولیوز کھاتے ہیں تو بہت ہی غسیلے اور چڑچڑے اور بدمزاج نظر آتے ہیں. وہ تو کوئی ایک ویسا ایک فالٹ سمجھیے جو ایک پیدائشی ٹائپ کا ہے, یا اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں ظاہر ہے, کوئی جس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے یا اور دیگر اس کے اعمال بہت زیادہ خراب ہیں یا وہ مثلا محبت اہل بیت نہیں رکھتا, تو اس کی ہم اس لحاظ سے بات نہیں کر رہے. لیکن مومنین اگر ان چیزوں کو کھائیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں, اگر کوئی مثلا اگر کوئی کھائے گا بھی تو یہاں عام طور کسی بچے کو کھلائیں وہ تھوک دے گا مثلا منہ میں اگر. تو آہستہ آہستہ کر کے غذاؤں میں ملا کر کوشش, چاہے تھوڑی مقدار میں ہو, اس کے بعد گھر میں اگر رکھے رہیں تو لوگ اس کو عام طور پر یہ ویسے ہی کہ اٹھا کر کھانے والی چیز, جس طریقے سے بچے عام طور پر ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں, اس طرح سے بہت سے اچھے ٹیسٹ اور فلیورز کے جو ہیں وہ یہ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود تلاش کر کے لے کر آئیں تاکہ یہ اس سے اپنے خود کو بھی عادی بنائیں, گھر کے مردوں کو بھی کھلائیں. ایک مدرسے کا ایک بچہ اپنی ٹیچر سے جو ہے وہ شکایت کر رہا تھا. اس نے پوچھا کہ سب سے برا دن کون سا ہوتا ہے, پتہ نہیں اس طرح کا. اس نے کہا کہ اتوار کا دن سب سے برا ہوتا ہے کیونکہ ابو اس دن گھر پر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو وہی کہ چیخنا چلانا ہر وقت, لڑائی جھگڑا کرنا, یہ ابو ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں. تو انسان کے غصے کو کم کرنے والی چیزیں عورتیں خود دیکھیں گے ڈائٹ میں کس طرح سے ان چیزوں کو کیا جائے تاکہ وہ روحانی اعتبار سے اپنے اثرات رکھیں اور غصے وغیرہ کو بھی کم کریں. اسی طریقے سے انگور کھانا مثلا, وسائل الشیعہ میں روایت ہے باقاعدہ چھٹے امام کی کہ حضرت نوح نے ایک دفعہ شکایت کی تھی. حضرت نوح نے پروردگار عالم سے رنج و غم کی, ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا ایک ڈپریشن, ایک آدمی کو کتنا ڈپریشن ہو کہ پوری قوم کو عذاب کے پوری, یعنی 950 سال تک جو ہے زندگی گزاری ہو اور لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوں, یہاں تک کہ عذاب خدا آیا اور پوری دنیا اس کے نتیجے میں ختم ہو, کتنا دکھ کر حضرت نوح کو ہوا ہوگا, کتنا ڈپریشن ہوا ہوگا اس کے نتیجے میں, جسے غم کہا جاتا ہے. تو حضرت نوح کو باقاعدہ جب انہوں نے شکایت کی تو پروردگار کی طرف سے وہی آئی کہ اے نوح انگور کھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر انگور اگر کوئی شخص کھائے, ڈپریشن کا مریض, بہت سارے لوگوں کو اطمینان قلب نہیں ہوتا ہے, ہر وقت غم زدگی کی کیفیت رہتی ہے, گھریلو اس کے اندر بھی دوائیاں گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, انگور کھائیں. तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं। अब जैसे इसका भी अभी जिक्र हुआ, जैतून का तस्करा हुआ था, तो ये भी आप इसको इसी तरीके से खाने खाना होगा, क्योंकि पैगंबर खुद फरमा गए कि अलैकुम बिज़ैत, कि ये ऑलिव्स जो हैं, जैतून ये खाओ, क्योंकि ये इखलाक को बेहतर बनाता है। जैतून इखलाक को बेहतर बनाता है आमतौर पर। अच्छा, जिस्मानी एतबार से भी इतने फायदे हैं इसके कि एक दफा एक रिसर्च वगैरह किसी जगह में पढ़ रहा था कि ये जो अरब अफराद हैं उनके अंदर जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा कि बहरहाल हम बहुत से हवालों से जो गुफ्तगु नहीं कर रहे, सिर्फ जिस्मानी असरात के हवाले से, कि अरबों को हम देखते हैं अभी बादशाह का भी इंतकाल हुआ 91 बरस की उम्र में, बाकी भी वहां पर लोग आमतौर पर 89 ईयर्स शायद एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह कुछ इलाकों की है, तो वहां के लोग ऑलिव्स जो है ज्यादा खाते हैं। तो जो भी ये जिस्मानी एतबार से भी फायदे हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को जुल्म और सितम की वजह से रूहानी कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस्मानी फायदा तो मिलता है। तो पैगंबर फरमाते हैं कि इखलाक यानी रूहानियत पर जैतून खाने का असर यह कि इखलाक को बेहतर बनाता है, नफ्स को आराम पहुंचाता है और गमों रंज को दूर करता है। उयून अखबार रजा की बाकायदा जो रिवायत है। तो आपने देखा कि जितनी भी हलाल और रिकमेंडेड गजाएं हैं वो जिस्म और रूह दोनों के ऊपर बेहतरीन असरात रखती। अच्छा, बाज़ गजाएं ऐसी हैं कि अगर बहुत दिनों तक खाना छोड़े रखें तो आपके अंदर इखलाक बुरे पैदा होने लगते हैं, और कुछ गजाएं ऐसी हैं जो ज्यादा खाने लगें तो उसके भी असरात पैदा होने लगते हैं। मसलन हमारे जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं कि मसलन गजाई बेअतदाली का शिकार है, सिर्फ बर्गर बर्गर पिज्जा बर्गर, बस उसी के अंदर वो आजकल जो है वो बच्चे लगे हुए नजर आ रहे हैं। इनके असरात बद हैं, उलमा बाकायदा फरमाते हैं कि ये जो बहरहाल हराम गजा इस अंदाज से तो अपने तौर पर जाती है, लेकिन जो जायज़ गजाएं भी हैं, मसलन मुर्गी, चाहे वो जाहिर चिकन बर्गर होगा, चिकन पिज्जा होगा, हर चीज के अंदर ये चिकन का आंसर जरूर होगा, तो जितना तो उसमें मुर्गी की खसूसियात आने लगती। हर वक्त इंसान बस चुगने और दाना खाने की फिक्र में रहता है, जो मुर्गी ज्यादा खाता है, जैसे मुर्गी हर वक्त कुट 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 वो करती रहती है ना, हर वक्त दाना चुगती रहती है, उसके अलावा उसको कोई और फिक्र ही नहीं है। इसके अलावा हर वक्त सिर्फ, और बहुत से आपको पता है वो चूजे वगैरह उनको रोका भी जाता है कि उससे मुकर्रर मकदार से ज्यादा ना खाएं वरना मौत वाकई हो जाती है, क्योंकि हर वक्त उनको सिर्फ खाते चले जाना है। तो उसके अंदर वही खसूसियात उस जानवर की पैदा होने लगती हैं। हर वक्त वो शख्स भी फिर ना हर वक्त बस पेट भरने की फिक्र में, और फिर उसके बाद खाली करने की फिक्र में, फिर खाली करने के बाद फिर भरने की फिक्र में, और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ फकत पैसा कमाने की फिक्र में, बस दाने पानी की फिक्र में रहता है अगर कोई ज्यादा खाएगा उन चीजों को। इसी तरीके से मसलन कहा जाता है कोई ऊंट का गोश्त अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे तो ऊंट के, एक तो यह है कि आपको पता है कि बहरहाल ऊंट एक कीना परवर जानवर के तौर पर, तो कीना का मर्ज उसके अंदर बहुत ज्यादा खाता चला जा रहा है। जब ये रिवायत में भी ये बात आई कि अपने पेट को जानवरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। अच्छा, बहुत सारे ऐसी हैं कि हमारी मेडिकल साइंस में भी अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा गोश्त खाता हो, यानी वाकईतन बहुत ज्यादा खाना, एक तो होता है एक आध बोटी का भी इस तरह से डाल के खा ली, लेकिन एक होता है लोग खाते चले जा रहे हैं बहुत ज्यादा हर वक्त का गोश्त खाना, तो इससे क्या है जिस्मानी एतबार से भी मसलन कार्सिनोमा ऑफ कोलोरेक्टम हमारी बीमारी उन अफराद के अंदर ज्यादा होती है जो ज्यादा गोश्त खाते हैं, खास किस्म का कैंसर। अच्छा, जो बिल्कुल छोड़ दे गोश्त खाना और मुकम्मल वेजिटेरियन हो जाए, वो भी एक बेअतदाली है, सिरोसिस ऑफ लिवर बाकायदा जिगर की खास बीमारी, उसको वो लाहक हो जाती है ऐसे अफराद को ज्यादातर। और रिवायत में अगर कोई शख्स गोश्त बिल्कुल खाना तर्क कर दे, बहुत सी रिवायत में तो ये बात भी आई है कि 40 रोज तक अगर उसने गोश्त खाना तर्क किए रखा तो उसमें नापसंदीदा अखलाक पैदा हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा आपने देखा कि ज्यादा अगर गोश्त खाएगा उसके भी अलग उसके असरात होंगे, दिल सख्त होने लगता है, 40 रोज तक गोश्त बिल्कुल छोड़े रखेगा तो अखलाक नापसंदीदा होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूहानियत के ऊपर इसकी यानी एक एतदाल होना चाहिए। आयतुल्ला बहजत बड़ी एक अच्छी बात जो है फरमाते थे, वो फरमाते थे हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम ना गिजाओं में तनवो नहीं रखते, वर्सेटैलिटी बहुत डिफरेंट किस्म की, हद तक मसलन होता है ना कि आपने कोई सा बस एक नाश्ता, बहुत सारे लोग रोजाना नाश्ते में अंडा 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 बस ही खाते चले जा रहे हैं, कहते नहीं उसको चेंज करें, कभी कोई चीज होनी चाहिए, कभी कोई चीज होनी चाहिए, कभी किसी अंदाज का हो, कभी मसलन कोई खाना आपने खा लिया, कभी सिर्फ चाय के साथ मसलन कोई बिस्किट ले लिया, कभी किसी अंदाज से खाया आपने, कभी किसी अंदाज से खाए, यानी उसके अंदर बहुत अलग अलग طرح کی، اول تو غذا کوشش کریں کہ سادہ ہی ہو. عام طور پر ہم علماء اور مراجب اکثر، میں ہمارے جو یہاں آتے ہیں علماء اور نجف وغیرہ کے، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، علامہ طالب جوہری آئے تھے ان سے بھی پوچھا، دیگر ہمارے غلام علی وزیری صاحب نجف کے ہیں ان سے بھی پوچھا کہ علماء اور مراجب ہمارے، وہ ان کی کھانے وغیرہ کی سٹائل کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بہت ہی سادہ اور کم غذا کھاتے ہیں لوگ. سب کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے، کسی کو بھی اس لحاظ سے پرخوری یا جو عام طور پہ ویسی عادات ہوتی ہیں، جب بھی ظاہر علم اور اپنے اس میں جو فہم کے اس سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہیں. سادہ ترین غذا علماء کے پاس بھی آپ دیکھیں، بہت ہوا تو بمشکل ایک کو ایک پھل جو ہے وہ سامنے رکھا ہوتا ہے ان کے، یعنی جو ایک اچھی پازیٹیو، اس کے بھی اگر روحانی فائدے یقیناً ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوں گے کہ یہ سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں، یعنی صرف جو فائدے مند چیزیں، مفید چیزیں ہیں وہ کھانے میں سامنے، ورنہ تو اور بھی چیزیں ایسی جو نقصان پہنچانے والی ہیں، مثلا سموسے سامنے رکھے ہوتے ہیں ان کے، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کی کیا چیز کھا رہے ہیں، نہیں، پھل سامنے مثلا رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے غذاؤں میں، چاہے وہ ابھی تک تو کھانے والی آپ نے غذائیں سنی، ہاں پہلے بس اس میں ایک بات اور بتا دوں پھر میں آتا ہوں زمزم کی طرف. تو یہ فرماتے تھے کہ ہر وقت آپ نا چینج بھی کرتے رہیں، ضروری نہیں کہ بس ایک ہی غذا بار 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 ناشتے میں، تو کیا ہوگا کہ اس غذا کی کثرت ہوتی جائے گی، اس کے اثرات ہوتے چلے جائیں گے آپ پر جو کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کے مضر اثرات ڈیولپ کرنے لگے گی. اچھا، مختلف چیزیں الگ الگ استعمال کریں گے تو الگ الگ چیزوں کے فائدے بھی آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے. تو اگر ہو سکے تو لوگ کوشش یہ کریں کہ فرمائش کر کے، جو بھی عمرہ اور حج کے اوپر جا رہا ہے اس سے فرمائش کر کے آب زمزم ضرور منگوائے کر، گھر کی بوتلوں کے اندر پانی میں تھوڑا تھوڑا سا ہر دن بعد، یعنی پورے سال چلائیں، بار بار منگواتے رہیں، انتظامات کریں اس کے اور گھر والوں کے. اس کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے زمزم کا، نفاق دور ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ روایت میں ہے کہ منافقین اس کو کم کم پیتے ہیں اور مومنین جو ہے کثرت کے ساتھ پیتے ہیں. تو اچھا، اس سے بھوک بھی کم ہو جاتی. وہ افراد جو ڈائٹنگ وغیرہ کے بہت زیادہ شوقین ہیں، وہ کثرت سے زمزم اگر پئیں، لوگ بھی اکثر بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لوگوں نے باقاعدہ اس بات کو سننے کے بعد آبزرو کیا ہے، باقاعدہ وہاں ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر بھوک بھی لگ رہی ہو اور خانہ کعبہ وغیرہ جائیں اور وہاں دو ایک گلاس آب زمزم کے پی لیں، تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ویسے بھوک ختم ہو گئی ہو. یہ باقاعدہ کوئی ایکسپیرینس بھی کر کے دیکھ سکتا ہے. تو یہ خود بھوک کو بھی مٹاتا ہے. تو زمزم سے جو ظاہر اندر جائے گا تو اس کے اندر روحانی طاقت بھی آئے گی، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی یہ جبھی ہے کہ جب انسان صحیح کے لیے جاتا ہے تو صحیح پر جانے سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، مستحبات میں سے ہے کہ ایک دعا پڑھ کر اس وقت زمزم کو پیے، جسمانی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے صحیح کے لیے، اور روحانی طور پر بھی زمزم جو ہے وہ اپنے اثرات جو ہے وہ رکھتا ہے. جیسے کہ نفاق دور ہو جاتا ہے، نفاق عملی، نفاق اعتقادی تو مومنین کے اندر نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اعتقادی طور پر منافق ہو جائیں، لیکن نفاق عملی ہوتا ہے کہ ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں کرتا. ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کا یہ نقصان ہے، حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی انجام دے لیتے ہیں. اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. اور جیسے جتنا آدمی زمزم پیتا جاتا ہے اس کے اندر سے نفاق کا مرض دور ہوتا جاتا ہے. تو کوشش کر کے مستقل پورے سال میں ایک سائیکل چلا جائے، گھر کے پانی کی جو بوتلیں ہیں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا، خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں زمزم ڈالیں تاکہ وہ نورانیت آہستہ آہستہ اولاد کے اندر، اور لوگوں سے جہاں اتنی کوششیں کر کے آپ ادھر ادھر سے فرمائشیں کر کے چیزیں منگاتی ہیں، اس میں زمزم کی فرمائش کریں. خود پیغمبر مکے سے جو آتا تھا اس سے زمزم کی فرمائش کر کے زمزم منگواتے تھے، مدینے سے آنے والوں سے جو ہے وہ اجوا کھجور منگایا کرتے تھے. تو بہرحال فرمائش بھی کی جا سکتی ہے، اور باقاعدہ اس کی ایک دعا بھی ہے زمزم کی، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم، کہ پروردگار مجھے نفع بخش علم جو ہے وہ نصیب فرما، علم نافع ہو، رزق واسع ہو، اور شفاء من کل داء وسقم، اور ہر قسم کی بیماری اور ہر خرابی سے بھی محفوظ فرما. تو یہاں پر داء بیماری سے مراد جسمانی بیماریاں ہیں، اور وسقم خرابیوں سے مراد روحانی طور پر جتنی بھی خرابیاں اور بیماریاں ہیں وہ سب زمزم پینے سے دور ہو جاتی. تو اور ہر غم سے بھی، یعنی ڈپریشن وغیرہ کے مرض سے بھی امان ملتی، یعنی باقاعدہ یہ ہر غم سے نجات دینے والا جو ہے پانی شمار کیا گیا. اور زمزم ایسا باقاعدہ پوری کتاب بھی جرائے زمزم عرفان کے نام سے، آیت اللہ بہجت کے حالات پر ایک کتاب زمزم عرفان کے نام سے بھی لکھی گئی ہے، آغا ری شاہری نے لکھی ہے. اور زمزم ایسا یعنی لفظ ہے کہ زمزم احکام، اور اس کے نام سے بہت سی ویب سائٹس اور احکامات وغیرہ کی جو ہیں وہ بھی اس پہ ڈالی گئیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے کا تہنیک کا مسئلہ ہے، بچے کا گلا اٹھانا پیدائش کے بعد، جسے پہلی غذا جو گٹھی پلائی جاتی ہے اس کو گلا اٹھانا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی مستحب ہے کہ اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے کہ یا تو اصلی تربت امام مظلوم کی جو مٹی ہے وہ اس بچے کو جو ہے وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ پہنچائی جائے، یا اس کے چند ایک ذرات یا اس طرح سے، یا مائع فرات. اچھا یہ والا فرات کا پانی اس میں تو لوگ یہ لے کر آتے ہیں پی رہے ہیں اس کو تو ہرگز، بلکہ ہمارے استاد محترم تو فرماتے ہیں اس کے اندر پاؤں بھی اندر نہ ڈالیں اس فرات کے پانی میں، انڈسٹریل ویسٹ جتنا بھی ہے اس کے اندر ملایا ہوتا ہے، انتہائی مضر صحت. لیکن اس کو ڈیسیلینیشن پلانٹ ایک لگا ہوا، یہی فرات کا پانی وہاں کربلا میں تقریباً ہر ہوٹل کے جو عام نلکوں سے بھی جو پانی آتا ہے وہ فرات کا پانی ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ پانی بھر کر لے آئیں جو صاف ستھرا کیا ہوا پانی ہے. اس والے پانی کو کسی کو لا کر نہ پلائیں، نہ خود پئیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری اس طرح کے فضلات وغیرہ جو انڈسٹریز کے ہیں وہ بھی اس کے اندر ملے ہوئے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یا تو تربت حسین سے اس کی تہنیک کی جائے، اس کا گلا اٹھایا جائے، جو گٹھی جو پہلی خوراک اس کے اندر جاتی ہے، یا فرات کا پانی. دیکھیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، لیکن ان کے روحانی فائدے. ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حنکو اولادکم بے مائل فرات و تربت الحسین. تو باقاعدہ اصول کافی کی بھی جو روایت ہے کہ حنکو اولادکم، یعنی اپنی اولاد کی تہنیک کرو، یعنی اس کا گلا اٹھاؤ یا اس کو گٹھی پلاؤ مائے فرات سے اور تربت حسین سے. اچھا اگر یہ نہ ملے تو پھر روایت میں آیا کہ مثلا بارش کے پانی سے بھی تہنیک کی جا سکتی ہے، ورنہ کھجور سے بھی تہنیک کی جا سکتی ہے. اچھا ہنکو سے مراد یعنی اس کو باقاعدہ کھلانا نہیں ہے، بلکہ زبان پر لگانا یا ملنا مراد ہوتی. اور چھٹے امام نے تو یہ فرمایا کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر قسم کی امان بچے کو مل جاتی، ہر قسم کی برائی سے امان مل جائے گی، ہر قسم کی شر سے اس کو امان مل جائے گی اگر اس کو ان چیزوں سے اس کی تہنیک کی گئی. اور باقاعدہ کھجور سے تہنیک کا حکم بھی، یہ بھی موجود ہے آیت اللہ برجردی کی جو کتاب جامع احادیث شیعہ ہے، اس میں باقاعدہ پیغمبر کی ایک روایت کھجور کے سلسلے میں ہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین کی تہنیک کھجور کے ذریعے کی تھی. اور جو ہماری ایک اور کتاب ہے جواہر الکلام، اس کے اندر باقاعدہ جو روایت ہے کہ ہمارے آٹھویں امام کی کہ اگر تربت امام مظلوم نہ ملے تو شہد سے تہنیک کرو، شہد سے. اچھا اس کا فلسفہ یہ کہ ان کھانے پینے کی چیزوں کے روحانی اثرات ہیں، یعنی پہلی خوراک ہی اگر بچے کو تربت حسین وہ چکھے گا تو اس کے اندر ایک حسینیت کا اور ایک وفاداری کا اور فداکاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. مائے فرات کو پلا کر بچے کو ہر قسم کی قربانی کے لیے، دین کے لیے تیار کیا جائے گا. اسی طریقے سے کھجور کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر اس لحاظ سے آیا ہے کہ حضرت مریم کی پہلی خوراک جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد، کہ مریم اس کو کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور جو کھجوریں جو وہاں سے گریں ان کو تم کھاؤ. تو اچھا علماء فرماتے ہیں اگر کوشش کریں کہ اگر جیسے تہنیک کے اندر کھجور کا بھی تھوڑا سا پارٹ ملا لیا جائے، مائے فرات بھی ملا لیا جائے، تربت امام مظلوم مل رہی ہے وہ بھی ملا لی جائے، کچھ شہد بھی ملا لیا جائے، بارش کا پانی، تو جتنی تہنیک کی چیزیں بتائی گئی ہیں، الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں یوں بتائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کھجور کا موسم نہ ہو، کبھی تربت امام مظلوم اویلیبل نہ ہو، کسی کے پاس شہد نہ ہو، کبھی بارش کا پانی، تو مختلف چیزیں اگر سب کو ملا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ فائدہ مند چیز بن جائے گی. اور عام طور پر اس طرح کی غذائی چیزوں کو کھلانے کے بعد بچے کے اندر زیادہ اس قسم کے اثرات، اچھے اثرات اس کی روح کے اوپر ہیں، کھانے کی چیزیں، لیکن روحانی اثرات ڈیولپ کرنے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں. تو اور یہ بھی کوشش کی جائے، دیکھیں پھر وہی والی بات کہ تمام چیزیں بھی جب حاصل کی جائیں گی، ظاہر پیسے کے ذریعے کھجور خرید کے لائیں گے آپ، پیسہ خرچ کریں گے ادھر ادھر سے، تو اور چیزیں شہد وغیرہ کو آپ لے کر آئیں گے، تو یہ سب چیزیں بھی مال حلال اور رزق حلال سے ہونی چاہیے، ورنہ اگر خمس نہ نکلا ہوا مال سے اگر خریدی گئی ہیں تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بھی حدیثوں کے اندر آیا کہ جس کی جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوگی، وہ چیز وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، حرام سے اگر تو وہ عذاب بھگتے گا اور جسم سے حرام اس کا نکلے گا، آگ میں جلا جلا کے اس کی تطہیر کی جائے گی، پھر جنت کے اندر آئے گا. اور پیغمبر نے اپنے ایک صحابی سعد کو تو یہ کہا تھا کہ اے سعد، اگر تم کھاؤ تو ہمیشہ حلال چیز کھانا، اگر تم نے فقط حلال چیزیں کھائیں تو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے لگیں گی. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے پیشے اختیار کریں گے جس میں حرام نہ ہو. افسوسناک صورتحال ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ساری زندگی حلال کماتے ہیں اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور ساری زندگی کی جمع پونجی وہ پھر فکس ڈپازٹ میں سودی حکومتی سودی اسکیموں کے اندر لگا کر وہاں سے جو 50% جو ان کو غریب کو دینا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے، پوری زندگی حلال کمایا اور اس کے بعد آخر میں اس کو حرام جگہ کے اوپر انویسٹ کر کے یا اس کے اندر غریب کا حق نہ نکال کے اس پورے مال کو حرام کر لیا اور پوری زندگی کی ایک لحاظ سے محنت کی جو ایمانداری سے اور حلال غذا کھائے تھے اس کا آخر میں اس کے اثر کو برباد کر لیا، ان کی حالت اظہار کو دیکھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے اندر اس مال حرام وغیرہ کو نہ جانے دیں، ورنہ پھر نافرمانیاں اور جو اپنی اولاد کی دیکھنے میں آتی ہیں اور سب کچھ یہ ان سے ان کو بچایا جا سکے. تو اسی طریقے سے دیکھیے، خالی یہی نہیں کہ حلال غذا بھی اگر زیادہ کھائی جانے لگے اس تک کے روحانی اثرات ہوتے ہیں. پرخوری کی جب اس حد تک مذمت آئی ہے، اس حد تک اس کے نقصانات آئیں کہ بہت زیادہ انسان اگر کھانا کھانے کا پرخوری کا پیٹ بھرے ہوئے پیٹ پہ کھانے کا عادی ہو جائے، سب سے پہلے تو ایک تو یہ کہ اس کا عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے، نماز شب سے چیز مانے ہو جاتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب روحانی اثرات، بلکہ روایت کے اندر تو یہ جملہ بھی ہے کہ پروردگار عالم کو سب سے زیادہ مکروہ ترین اور قابل نفرت بھرے ہوا پیٹ ہے، روایت کے اندر یہ بھی آیا. یعنی جو ہر وقت لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، پہلے پیٹ بھر لیتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں، تو اس حد تک عادی ہو گئے ہیں بہت زیادہ پرخوری کرنے کے. اچھا دیکھیے، کیا کھانا ہے، بہت زیادہ اگر انسان کھانا کھانے کا عادی ہو جائے، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، اسلام کے آداب کیا ہیں سلسلے میں. بچوں کو باقاعدہ یہاں پر مدرسے میں اس کے وہ بھی بنائے گئے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی ہم نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ بھی ڈالا ہے کھانا کھانے کے آداب جو ہے وہ اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک مثلا بھوک نہ لگے آپ کھانا نہ کھائیں، جب تک پیاس نہ لگے آپ جو ہے وہ پانی نہ پئیں، جو اسلام کا اصول ہے. تو واقعی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا افطار کے وقت کیوں آپ اتنا زیادہ، کیونکہ مومن کو یعنی سب سے زیادہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے، دو تین موقع روایت میں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک ہے وقت افطار خوشی، پورے دن کی شدید پیاس کے بعد جب وہ پانی پیتا ہے تو واقعی شکر خدا دل اس کا خوش ہوتا ہے، پورے دن کی بھوک کے بعد جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو واقعی اس کو لذیذ محسوس ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے خود ہی کھانوں میں اس وجہ سے ہمیں لذتیں بھی اتنی ویسی نہیں رہیں کہ ہم بہت زیادہ اس کو استعمال کرنے لگے. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے کہ عرفانیات کے جو طالب علم ہیں کہتے تھے کہ زیادہ پانی پینے سے بھی روحانیت کم ہوتی. ٹھیک ہے میڈیکل سائنس آپ کو کہہ رہی ہوگی کہ بہت دن میں اتنے زیادہ پانی پینا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے کہ روحانیت کے جو علم عرفانیت سیکھنے کے لیے ان کے پاس طالب علم آتے تھے تو پانی کم پینے کی تاکید کرتے تھے ان کو. اچھا پھر وہ عبد اللہ بہجت باقاعدہ افسوس کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ ہم لوگوں کے علم کے اندر ایک بے برکتی ہو گئی ہے، پہلے کی طرح کے علمی مقامات کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، عمل میں بے برکتی ہو گئی، پہلے کی طرح کے لوگوں کے عمل ایسے نہیں ہیں، عمروں میں بے برکتی ہونے لگی ہے، جلد اموات ہونے لگی ہیں. فکری انحراف کی ایک سب سے بڑی وجہ کہتے تھے کہ جو فکری انحراف ہے اس کی ایک بڑی وجہ غذاؤں کی بے اعتدالی. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مال حرام مال مشکوک، تو وہ یہی فرماتے تھے کہ لوگ لذیذ غذاؤں کی تلاش میں تو جاتے ہیں لیکن مفید غذاؤں کی تلاش میں نہیں جاتے، تو بس ذائقہ اچھا لگے چاہے وہ مضر صحت ہو. آیت اللہ بہجت یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات ایک لکھی کہ نجف کے ایک معمر ترین، یہ تو خیر میں اس لحاظ سے آپ کو دماغ میں رہے، ہر ایک کی آپ دیکھیں 100 سال 90 سال 95 سال اس میں علمی بہار کے اوپر ہوتے ہیں، درس خارج وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں اور کتنی ان کی عمریں، لیکن کوئی جسمانی طور پر کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور آیت اللہ بہید خراسانی 90 سال سے بھی متجاوز ہیں، آپ دیکھیں قریب کی نگاہ بھی خراب نہیں ہے اور دور کی نگاہ، البتہ کہ اس کے لیے چشمہ لگا دیں، قریب کی نگاہ آپ دیکھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں بغیر اس کے جو ہے قرآن مجید. تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ 100 سال سے زائد عمر کے ایک نجف میں ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم انہوں نے پوری 100 سال کی عمر گزار دی تھی لیکن آج تک کبھی بھی نہ کوئی دوا استعمال کی تھی نہ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. तो उनसे पूछा गया बाकायदा कि आप 100 साल आगे अपनी उम्र गुजार दी है और आप फिर भी किसी तबीब और डॉक्टर किसी दवा को आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, क्या इकदाम आपने ऐसे किए, क्या आप बीमार कभी नहीं पड़े? तो उन्होंने बड़ा अजीब अच्छा जुमला कहा, कहा ये फकत मैंने ताबे शरीयत होकर गिजा खाई, कमन व कैफन, यानी कितनी खानी है और कौन सी खानी है और कब खानी है, इन सब मैंने सब में मैंने दस्तूरात शरी का ख्याल किया, मुस्तहबात मकरूहात का ख्याल किया है, कब खाना है, कितना खाना है, कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है, लिहाजा कभी बीमार होने या तबीब की तरफ मराजिया करने की जरूरत ही पेश नहीं आई। यानी वाकई अगर आप खाने पीने जब भी तौजुल मसाइल के अंदर बाकायदा खाने पीने के मुस्तहबात और मकरूहात और खाने पीने के आदाब या खाने पीने के आदाब के उनवान से हर तौजुल मसाइल के अंदर एक सेक्शन, वो इस वजह से कि देखा जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, आम सी नॉर्मल सी बात है, इसको नहीं भी होता, अहम अहम बातें बयान की जाती हैं, लेकिन तौजुल मसाइल में अलग से चीज शामिल की गई जिसे आप जाकर पढ़िएगा, आज तो मेरे पास वक्त नहीं है इसको पढ़ूं। तो इस लिहाज से तो देखिए इन तमाम हलाल गिजाओं का भी इतना ज्यादा फायदे हैं खाने के और हराम गिजाओं के कितने ज्यादा आपने नुकसान सुने। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जैसे ये दालों के मुतालिक कहा जाता है, रिवायत के अंदर जुमला भी आया कि ए अली, यानी मसूर की दाल के लिए भी है और ऐसे आम दालों के लिए भी है, कि ये बाबरकत और मुकद्दस गजा है दाल, बाबरकत और मुकद्दस गजा, दिल को नर्म करती है दालें, और रिवायत में है कि आंखों से अश्क को, यानी जब दिल नरम होता है तो आंखों से अश्क जारी होता है, और अंबिया की गजा है दाल, अंबिया की। अच्छा यही वजह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी देखिए असरात रखती, गोश्त को अच्छी तरीके से धोने का जब भी हुक्म है कि उसमें से खून वगैरह निकल जाए, क्योंकि बेहतियाती अगर ना करें या मुलाजिमों के हाथों में अगर दे दिया जाए वो अच्छी तरह से ना धोएं तो खून वगैरह उस गोश्त में वो जिस्म में जाता है और उससे दिल बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, हत्ता कि इतना सख्त होता है खून के वो अपने किसी करीबी बाप को और औलाद तक को भी जो है कत्ल कर सकता है, यानी उसके अंदर इतना उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता है। तो माल हराम के लिहाज से भी उसके अंदर भी इसी तरह की सलाहियत पैदा हो जाती है कि दिल सख्त होने लगता है।
रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन।